دعوت دی. زہیر جانا نہیں چاہتا تھا
کا لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین خالق السماوات والارض باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه العظيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. صلى الله عليه محمد وعلى اله وصحبه. سورہ ورقے قرب اللہ کے ذمن میں کل چند جملات کا سامنے بیان کیا تھا اور سلسلے کا آغاز یہاں سے ہوا تھا. اسی کے ساتھ اتصال کرتا ہوں کہ ہماری مثال درخت کے گرے ہوئے پتے کے مانند ہے. اس کی حیثیت نہیں ہے, اس کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے. اگر اس درخت کے پتے کو دوام چاہیے تو اسے درخت کے ساتھ اتصال ضروری ہے, اس کو درخت کے ساتھ ملا ہوا ہونا ضروری ہے. جب یہ پتا درخت کے ساتھ متصل ہوگا تو جتنی استقامت درخت کے اندر موجود ہے اس کے اندر اس پتے کا بھی حصہ ہو. اور نیت اسی چیز کا نام ہے کہ انسان اپنے ذہن کو خدا سے ملاتا ہے, ذہن کے اوپر اللہ کا تصور قائم کرتا ہے, اپنے آپ کو ہمیشہ باقی رہنے والی ذات سے وابستہ کرتا ہے, اور اس طریقے سے ہمارے عمل کے اندر بھی بقا پیدا ہو جاتی ہے. اور جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود بابرکت سے وہ حصہ حاصل کرے گا اسی لحاظ اس کے اندر کمال پیدا ہو جائے. ہم تو کچھ عرفانی مسائل الفاظ کچھ آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں. معانی اور مفاہیم تو بہت وسیع ہیں, وہ شاید نہ میں بیان کر سکتا ہوں نہ بیان کر سکتے ہیں. وہ اسی طریقے سے ہے کہ کوئی اگر میوہ ہے کوئی پھل ہے, اس میوہ اور پھل کو صرف صفت بیان کرنے سے اس کی حقیقت آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں. اس کی حقیقت کا ادراک اسی وقت ممکن ہے جب اس پھل کو وہ کھائیں اور ادراک کریں. تو آج ہماری گفتگو اسی سے متصل ہے کہ نماز کے اندر تمام عبادات کے اندر نیت کا ہونا شرط ہے, اور نیت کے اندر جو روح ہے جو اصل جو نیت ہے میں وضو کرتا ہوں یہ نیت نہیں ہے, یہ تو نیت کا ایک مقدمہ ہے. میں وضو کرتا ہوں قربتاً الى اللہ, اللہ کی رضا کے لیے, یہ ہے اصل نیت. میں نماز پڑھتا ہوں یہ نیت کا ایک حصہ ہے, لیکن اصل نیت ہے کہ آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں قربتاً الی اللہ, اس کی قیمت زیادہ ہے. یہ قربتاً الی اللہ کے اندر جتنا اخلاص آپ کا ہے اور ہمارا ہے, اسی لحاظ سے یہ عمل بہت زیادہ قیمتی ہے. واقعات کے ذریعے بیان کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ سمجھنا آسان ہو جائے. یہ شاید قصہ آپ کے لیے تکراری ہو, لیکن بیان کرنا مناسب ہے. لیکن اس سے پہلے خدا کے وجود کے بارے میں چند دلائل آتے تھا, مجھ سے فہرست چیزوں کو بیان کرتا ہوں. کوئی ذات موجود ہے جس کی رضا کے خاطر ہم عمل کرتے ہیں. دلیل کیا ہے, صرف نام لے رہا ہوں. دلائل میں سے ایک عقلی دلیل یہ ہے کہ کائنات کے اندر ہم جس چیز کی طرف نظر کرتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ یہ بعد میں وجود میں آئے. سورج کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یہ اتنے سال پرانا ہے. زمین کی طرف نظر کر کے ہم کہیں گے کہ یہ اتنے لاکھ پرانی ہے. تو کائنات کے ہر شے کی کوئی عمر معین ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدم سے وجود میں آیا ہے, وہ ازلی نہیں ہے. پھر یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے جب یہ کائنات کی تمام چیزیں جو میں ذہن میں لاتا ہوں یہ ازلی نہیں ہے, تو پھر اس کو وجود دینے والا کسی موجود کا ہونا ضروری ہے
क्योंकि अदम तो किसी शय को वजूद नहीं दे सकता है। जो अदम है वो किसी को वजूद नहीं दे सकता है। हम क्या बोलेंगे, जब अदम वजूद नहीं दे सकता है तो किसी वजूद ने इन कायनात को वजूद दे दिया है। और वो वजूद इस दायरा ही वजूद जिसको हम समझते हैं उससे मावरा है। इसलिए कि अगर वो किसी वजूद का है कहता है तो हम सवाल करेंगे कि वो खुद कैसा मौजूद है, उसको किसने वजूद दे दिया। कायनात के हर शय मालूम है, इल्लत की तरफ खुद इंसान का जहन जाता है। ये मुस्तकिल दलील थी, इशारा किया। दूसरी दलील, कायनात के हर शय फानी है, वो फना की तरफ जा रही है। तो फिर सवाल होता है कि अगर कोई शय फना की तरफ जा रही है तो फना करने वाले का होना जरूरी है। इसलिए कि फना, अगर फना एक अमल है, जब फना एक अमल है तो फिर उस अमल को अंजाम देने वाले का होना जरूरी है। जैसा वजूद एक अमल है बिल्कुल उसी तरीके से फना एक अमल है। जैसा कि किसी को हयात देना एक काम है, इसी तरीके से हयात को वापस लेना भी एक अमल है। तो ये फना खुद इंसान के लिए दलील है कि कोई मौजूद है जो हर शय के ऊपर गालिब है, वह हर शय से अपने वजूद को वापस ले सकता है। तो फना होना खुद इंसान की जहन को इस बात की तरफ मुतवज्जे करता है कि कोई है जो फना करने वाला है। ये दो। तीसरा कहता है कि एक इंसान या एक मौजूद के अंदर बहुत ज्यादा ताकत है और इसी के मानन दूसरा आदमी हो सकता है, उसके सगे भाई हो, उसके अंदर इतनी ताकत नहीं रखता है वो। एक इंसान के पास बहुत बड़ा इल्म है, हो सकता है उसी की औलाद के अंदर कोई जाहिल पैदा हो जाए, उसी की नस्ल से कोई आदमी जाहिल पैदा होता है। एक इंसान हुस्न सूरत का मालिक है, किसी के बराबर कद रखने वाला इंसान के अंदर वो हुस्न नहीं है। अच्छा, जबकि दूसरा इंसान जिसके अंदर ये सिफत मौजूद नहीं है, अगर ये सिफत उसको मिल जाए तो वो भी काबिलियत रखता है। यही हुस्न जो आपको मिला है वो मुझे भी मिल सकता है और उसको बर्दाश्त में भी कर सकता हूं। जो इल्म आपको मिला है वही इल्म मेरे पास भी आ सकता है। जबकि एक के पास है दूसरे के पास नहीं है, एक के पास माल है दूसरे के पास मेहनत के बावजूद नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ है? इसका मतलब यह है कि कोई ताकत मौजूद है, वो अपनी मसलहत के मुताबिक किसी को इल्म देता है तो किसी को जाहिल रखता है। फल एक किस्म का है, इसका अजीब जायके मुख्तलिफ है। बात एक ही जगह पर है लेकिन हल फल का जायका एक दूसरे से मुख्तलिफ, उसका रंग एक दूसरे से मुख्तलिफ है। ये इस बात की दलील है कि कोई ताकत मावरा फितरत है, जो जहन से मावरा है वो इन तमाम अफाल को अंजाम दे रही है। तो मैं सिर्फ खरीद आपको बयान करता हूं जो आपके जहन के करीब हुई है। एक दलील है और एक दलील क्या है, और एक दलील ये है, एक मुस्तकिल मौजू है, वो भी एक दलील है कि हमें कहां कहीं से नेमतें मिल रही है। कभी हयात की नेमत है, कभी माल की नेमत है, कभी औलाद की नेमत है कि किसी के पास है किसी के पास औलाद नहीं है, किसी के पास माल है किसी के पास माल नहीं है, किसी के पास सेहत है किसी के पास सेहत नहीं है। इसमें शक को शुबा नहीं है कि कहीं से हमारी तरफ नेमतों का तसलसल हो रहा है और नेमतें भी कितनी तेजी के साथ हो रहा है। इमाम का जुमला आपके सामने बयान करता हूं क्योंकि हमारा मौजू है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दुआए अरहाम के अंदर फरमाता है कि खुदाया तेरी नेमतों के अंदर कितनी शिद्दत है कि हमारे गुनाहों का पहाड़ भी रहमतों को नहीं रोक सकता है। इतनी रहमतें हैं, तसलसल है, नेमतें हमारी तकलीफ से पहले भी है, हमारी तकलीफ के साथ भी है, हमारी तकलीफ के बाद भी है, मुसलसल नेमतें हैं। एक लम्हा भी हम उसके नेमत से खाली नहीं है। तो इंसान को यही ख्याल आता है कि अगर एक आदमी तोहफा भेजे तो सोचेगा कोई तोहफा भेजने वाला है, फिर दूसरा तोहफा आ जाए, फिर तीसरा तोहफा आ जाए, तो इंसान के मिजाज और फितरत के अंदर मौजूद है, वो जानना चाहेगा कि कौन है जो पर्दे रेत के अंदर बैठ के मुझे तोहफा भेज रहा है। نعمتوں کا تسلسل خود ایک ذات کی طرف انسان کو دعوت دے رہا ہے. سارے میں مجھے فہرست بیان کرنا ہے کیونکہ جو کچھ عرض کرنا ہے وہ تازل ہے کہ نیت کے اندر خدا شرط ہے اور خدا کو ان آثار کے ذریعے ہمیں جاننا ضروری ہے. موجودات کو دیکھو خدا کی شناخت کر لو, نعمتیں آ جائے خدا سے رابطہ شکر یعنی خدا سے رابطہ کرو. اسی طریقے سے اللہ کے ساتھ اپنے رابطے کو مضبوط کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اب آ جائیں اللہ کے وجود کی دلیل کیا ہے دوسرا مطلب کی طرف, یہ شاید ممکن آپ کے نیا ہو وہ آپ کے سامنے بیان کروں. یہ مثال شاید آپ کو پہلے بھی دی تھی پتہ نہیں دی تھی, کئی طرح جگہ مسجد پڑھتا ہوں تو تھوڑا شک سے رہتا ہے کہ پتہ نہیں یہاں بیان ہوا تھا ادھر بیان ہوا تھا, کیونکہ لکھی ہوئی تقریر تو میں پڑھتا نہیں تو اس سے گڑبڑ ہو جاتا ہے. تو وہ کیا ہے, فرض کر لو کہ ایک بچہ پیدا ہو جاتا ہے دن میں, فرض کر لو صبح 8 بجے ایک بچہ پیدا ہوا, فرض کر لو اس کو ہماری برابر عقل ملی, اس نے دیکھا کہ دنیا کے اندر میں پیدا ہوا ہوں اس کے اندر روشنی ہے. اس کے بعد 1 گھنٹہ گزرا 2 گھنٹہ گزرا, ہاں 1 بج گئے شام کو, 2 بج گئے 6 بج گئے, سورج اس کے سامنے رہا. اور یہ بچہ جو آج پیدا ہوا ہے اور اتنی عقل کے ساتھ پیدا ہوا ہے اس کی نظروں کے سامنے جب یہ سورج غروب ہوا, ابھی ہم اس کو کچھ نہیں بتائیں گے وہ کیا کہے گا, ارے تعجب کرے گا کہ یہ سورج کیسا غروب ہوا, کہ اتنے گھنٹے میرے سامنے رہنے کے بعد یہ اچانک غائب ہو گیا. اس کو شک سا ہو گیا کہ کوئی طاقت ہے کہ جس نے اس کو پردے میں چھپا لیا. اس کے بعد جب رات کا 1 گھنٹہ گزر جائے گا وہ انتظار کرے گا, دوسرا 1 گھنٹہ گزر گیا وہ انتظار کرے گا, انتظار کرتا رہے گا. جب 4-5 گھنٹے رات کا گزر جائے گا تو اس کو یقین حاصل ہو جائے گا کہ شاید یہ سورج پلٹ کے نہیں آئے گا. جب 8-9 گھنٹے کے بعد جب صبح دوبارہ یہی سورج نمودار ہو جائے, وہ اپنی فطرت کے مطابق ایک ذات جو اس کے ذہن میں نہیں ہے اس کے سامنے یہ کہہ کر سجدہ کرے گا کوئی ذات ہے جو اتنے گھنٹے سورج کو غائب رکھنے کے بعد دوبارہ سورج کو پلٹا دی. وہ کسی ذات کے وجود کے لیے یہی سورج کا 7 گھنٹے کے بعد پلٹ کے آنے کو دلیل قرار دے گا. یہ اور ایک مثال دے دوں شاید اس سے بھی زیادہ آسان ہو. موسم بہار کے اندر ایک بچہ پیدا ہوا, اس کے سامنے درخت سرسبز و شاداب ہے, میوہ ہے, اس کے سامنے زمین بھی سرسبز و شاداب ہے. 1 مہینہ گزر گیا 2 مہینہ گزر گیا 3 مہینہ گزر گیا اور اس کے بعد جیسا ہی موسم خزان آیا یہ زمین ویران ہو گئی, یہ درخت سے پتے جھڑ گئے, یہاں سے میوے ختم ہو گئے, خشک ہو گیا. اور خشک ہونے کے بعد 1-2 دن نہیں گزرا جو زراعت کی جو مثال دے رہا تھا, 1 مہینہ گزر گیا 2 مہینہ گزر گیا یہ زمین بالکل سامنے خشک ہے اور وہ درخت بھی اسے خشک نظر آ رہا ہے. 7-8 مہینے جب وہ خشک رہے گا تو وہ یقین کرے گا کہ اب یہ درخت دوبارہ آباد ہونے والا نہیں ہے, سرسبز ہونے والا نہیں ہے, یہ زمین جو اتنے مہینے سے یہاں مردہ ہے یہ اس کے اندر کوئی حیات آنے والی نہیں ہے. لیکن اگر یہ انسان پہلی دفعہ دیکھ لیتا کہ 8-9 مہینہ یہ زمین مردہ رہنے کے بعد اچانک یہ زندہ ہو گئی, اچانک جو ہے یہ درخت کے اوپر جو ہے وہ میوہ آ گیا اور دوبارہ سے جو ہے اس کے اوپر پھل آیا اور نیا جو ہے اس کے اوپر جو ہے پتے آ گئے, وہ یقین کرے گا 100% یقین کرے گا کوئی طاقت ایسی ہے جو مردہ کرنے کے بعد دوبارہ اسے زندگی دینے کی طاقت رکھتا ہے. پھر موت اور قیامت کو سمجھنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں رہے گا, وہ آسان طریقے سے قیامت کو سمجھے گا اور آسان طریقے سے خدا کے وجود کو درک کر سکے گا. اس کے بعد والے کے بارے میں کہا کہ یہ شاید آپ کے لیے نیا ہو گیا. انسان اس چیز کو درک کرتا ہے, انسان اس حقیقت کو صحیح سمجھ سکتا ہے جس کے کا ضد دنیا کے اندر موجود ہو. اگر کوئی ضد نہیں ہے وہ انسان اس چیز کو درک کر ہی نہیں سکتا, انسان کے علم میں وہ چیز کما حق کہو آ ہی نہیں سکتی. مثال فرض کر لو کہ دنیا کے اندر اگر تاریکی بالکل نہ ہوتی, ظلمت کہیں بھی نہیں ہوتی, نور ہی نور ہوتا تو پھر اس کے لیے نور کی حقیقت کبھی بدل جائے, کہ نور کسے کہتے ہیں روشنی کسے کہتے ہیں اسے پتا نہیں چلتا ہے. اگر روشنی کا علم کسی کے پاس ہے تو اسی وجہ سے ہے کیونکہ اس نے ظلمت کو بھی دیکھا ہے اور نور کو بھی دیکھا ہے, ظلمت کی وجہ سے نور کی اس کی حقیقت اس کے سامنے آئی. اسی طریقے سے اگر علم ہی علم ہوتا, جہل کا نام و نشان نہ ہوتا, علم فراوان ہوتا تو علم کی حقیقت کی کوئی کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے. ابھی علم کو ہم اس لیے جانتے ہیں کیونکہ وہ جہل کو جانتا ہے. اسداد اگر انسان کے سامنے ہو تو پھر جا کے وہ قابل بن جاتا ہے کہ وہ کسی چیز کی حقیقت کو سمجھ سکے. تو وہ چیزیں انسان کے ذہن میں آسانی سے آ سکتی ہے جس کا صرف مد مقابل دنیا کے اندر موجود ہو، انسان کی عقل اس کی اصل حقیقت کو سمجھنے کی قابلیت رکھتی ہے انسان کی عقل، لیکن خدا کی ذات تو وہ ہے جو ہر جگہ موجود ہی موجود ہے، اس کا کوئی مد مقابل نہیں، اور جو چیز جس کا کوئی ضد اور مقابل نہیں ہے وہ شے جو ہر شے کے اندر موجود ہے، وہ شے جو ہر جگہ نظر آتی ہے، کہ درخت کی طرف دیکھے تو درخت کے اندر خدا نظر آتا ہے، انسان کی طرف دیکھے تو انسان کے اندر الہ نظر آتا ہے، کسی شے کی طرف دیکھے تو خدا کے سوا کوئی نظر ہی نہیں آتا ہے جو عرفہ ہوتے ہیں، وہی خدا کے کچھ صفات کے طرف اشارہ ان کو مل جاتا ہے، لیکن اصل حقیقت اس لیے سمجھنے سے قاصر ہے کہ اس کی عقل مظلوم ہے، اور خدا یعنی خدا کی خلقت کے دائرے کے اندر انسان ہے، اور خدا کی خالقیت اس سے بہت زیادہ ہوگی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو خلقت پہ وہ جو مشاہدہ کرتا ہے وہ مشاہدہ خدا کی تمام طاقت نہیں ہے، یہ جو مناظرہ جو خالقیت کا جو منظر ہمیں ہمارے سامنے ہے، رازقیت کا جو منظر ہمارے سامنے ہے، یہ تو خدا کی طاقتوں کا ایک چھوٹا سا ایک نمونہ ہے، یہ تو بالکل ایسا کہ سمندر کے مقابلے میں قطرے کی جو اہمیت ہے، یہ جو طاقتیں جو خالقیت اور رازقیت کے جو نظارے اور مشاہدے ہمارے سامنے ہیں وہ اصل طاقت خدا بھی نہیں ہے، تو بہت ہی معمولی اس طاقت اصلی کے مقابلے کے اندر۔ تو پھر وہ جملہ جو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انسان کو اسی وجہ سے حکم ہوا کہ ذات الہی کے اندر غور و فکر نہ کرو، وہ تمہارے ذہن سے ماورا ہے، اور سورہ قل ھو اللہ کے مطابق وہ ہوا ہے، وہ تمہارے ذہن میں نہیں آ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اگر تو جاننا چاہتا ہے تو اس کی رازقیت کے اندر تصور کرو کہ خدا کتنا بڑا رازق ہے، اس کی خلقت کے اندر مشاہدہ کرو کہ اس کی خلقت کا دائرہ کتنا زیادہ وسیع ہے، ان کی نعمتوں کے بارے میں تو زیادہ غور و فکر کرو، دیکھو کہ خدا کتنا نعمتیں نازل کرنے والا ہے، خدا کی صفات کے اندر تم اگر غور کریں تو اپنی قوت پرواز کے مطابق تو پرواز کر سکتا ہے، لیکن خود ذات الہی کو تو کیسا سمجھ سکتا ہے، خدا کی نعمتوں میں سے ایک نعمت کی حقیقت کو تو نہیں سمجھ سکتا۔ اگر ایک ڈاکٹر اور طبیب صاحب کہیں کہ آپ نے زندگی بھر انسان کی آنکھ کے اوپر آپ نے کام کیا، آپ نے زندگی بھر جو ہے 80-90 سال تک آپ نے دل کے اوپر آپ نے کام کیا، دماغ کے اوپر کام کر دیا، کیا آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ میں نے آنکھ کی تمام حقیقت کا علم حاصل کیا ہے، میں نے انسان کے دل کے تمام حقائق کو جان لیا ہے، میں نے انسان کے نفسیات اور اس کے مغز کے تمام چیزوں کے بارے میں آگاہی حاصل کی ہے؟ وہ اپنی زندگی کے آخری عمر کے اندر بھی کہے گا کہ جتنا ہم نے جانا ہے اس کے مقابلے میں جو نہ جانا ہے وہ زیادہ ہے، ہم نے بہت کچھ جانا ہے، بہت کچھ جاننے کے باوجود، بہت کچھ ترقی کرنے کے باوجود وہ یہ کہے گا کہ بہت کچھ معلوم ہوا ہے، لیکن جو معلوم ہوا ہے وہ اس حصے کے مقابلے میں جو ابھی معلوم نہیں ہوا ہے اس کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پھر یہی انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ خدا کی نعمتوں میں سے ایک نعمت کی حقیقت تجھے نہیں پتہ چلتا ہے، تو اس ملیم کی حقیقت کس طرح تجھے پتہ چلتا ہے؟ اے صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم۔ اب ہم آگے اصل موضوع کی طرف، مشاہدہ کرے کائنات کے اندر وہ کتنا بڑا رازق ہے، جب پتا چلے گا کہ کتنا بڑا رازق ہے، جب رازق سے آپ کا رشتہ جڑ جائے گا، جب کمال تمہارے سامنے آ جائے گا، تو خود بخود اس سے ملاقات کا شوق دل میں پیدا ہو جائے گا۔ اس کو مثال سمجھانے کی مثال دیتا ہوں عام طور پر، ہاں آپ جو ہے کسی کھیل کے آداب سے آگاہی رکھتے ہیں، کسی کھیل کو آپ پسند کرتے ہیں، کسی کھیل کو آپ دیکھتے ہیں اس کے آداب سے آگاہی رکھتے ہیں، تو پھر کیا کرتے ہیں ہمارے نوجوان اس کھیل کے اوپر کتنا وقت دیتا ہے، کتنے گھنٹے انتظار کرتے ہیں؟ اچھا اس کے بعد اس کھیل کے اندر اگر کوئی انسان کمال دکھاتا ہے، کوئی اچھا کھیلتا ہے، اچھا کھلاڑی ہے، تو پھر انسان اس سے محبت کرتا ہے، اس کی محبت اس کے دل میں آتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر ایک کمال کا اس نے مشاہدہ کیا، اس کمال کا اسے اعتراف ہوا کہ اس کے اندر یہ کمال ہے، اور اس وقت محبت میں آگے بڑھ کے اپنے کپڑے کے اوپر اس کی تصویر لگا دیتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کی تاریخ پیدائش کا اسے پتا ہے، وہ کب ریٹائر ہونے والا ہے یہ پتا ہے، اس نے کتنا کھیلا ہے اور کتنا کھیلنے والا ہے، یہ سب آگاہی خود بخود اس کو مل جاتی ہے۔ یہ کشش کہاں سے پیدا ہوئی؟ آپ کیا وہ آپ کو کوئی فائدہ دے رہا ہے یا بعد میں کوئی فائدہ دینے کی امید ہے یا قیامت کے حوالے سے کوئی فائدہ مل سکتا ہے یا دنیاوی کوئی معمولی فائدہ ہے یا کوئی سفارش آپ کو اس سے؟ کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو آپ کو جانتے بھی نہیں ہیں، پھر آپ کس کے باوجود اس کے عاشق کیوں ہو گئے ہیں؟ وہ یہی کہے گا عشق اس سے نہیں ہے، عشق اس کے کمال سے. کمال جہاں انسان کو نظر آتا ہے انسان مجبور خود اس کی طرف جانے کے اوپر انسان مجبور ہو جاتا ہے. تو یہی یہ چیز ہے کہ اللہ دعوت دیتا ہے کہ جہاں تمہیں معمولی سے کمال نظر آتا ہے اتنا بڑا عاشق ہوتا ہے، وہ کمال دینے والے خدا سے اگر رابطہ ہو جائے تو کتنا بڑا عاشق ہو جائے گا. کمال کا ادراک ضروری ہے. ہمارے مسائل جو مسائل میں سے مسئلہ یہ ہے کہ خدا سے محبت اس وقت پیدا ہو جاتی ہے جب ہم اس کے کمال کا ادراک کریں، اس کی رضاقیت کے دائرے کے بارے میں غور کریں، اس کی رحمانیت کے دائرے کے بارے میں ہم غور کریں. جتنی معرفت ہمارے صفات الہی کے اندر ہمارے معلومات میں اضافہ ہوگا، محبت خود بخود اس سے ہو جائے گی. جب کمال انسان کے سامنے آ جائے گا تو انسان کے اندر پھر کیا ہوگا کہ وہ قربانی کا جذبہ بھی پیدا ہو جائے گا. جتنا کھیل کے لیے وقت دیتا ہے وہ کمال دینے والے کے لیے وہ اس سے زیادہ وقت دینے کے لیے تیار ہوگا. جس طریقے سے اس کھیل کے بہترین کھلاڑی، اس کے بعد پھر اپنی مثال میں آپ کو دے دوں، کیونکہ مجھے میرے ذہن کے اندر اس کھیل کے آداب ہے ہی نہیں ہے، مجھے اس کے آداب کے بارے میں اور کمال کے بارے میں نہیں جانتا ہوں، تو مجھ سے اس سے محبت تو دور کی بات، مجھے اس کھلاڑی کا نام بھی نہیں آتا ہے. یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ جو آدمی اس کے کمال کو نہیں جانتا ہے، آداب کو نہیں جانتا ہے، وہ اس کے نام سے بھی بیگانہ رہتا ہے، لیکن جو کمال کا ادراک کرتا ہے وہ خود بخود اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد پھر انسان عاقل کیا ہے؟ انسان عاقل کمال کو دیکھنے کے بعد صاحب کمال سے محبت تو کرتا ہے، لیکن صاحب کمال سے زیادہ مالک کمال کو چاہتا ہے. کہتے ہیں یہ کمال کا مالک کون ہے، اس کا عطا کرنے والا کون ہے، اس کا مالک حقیقی کون ہے، اس کی تلاش کے اندر چلا جاتا ہے. اور جب انسان اس کی تلاش کے اندر آگے بڑھ جاتا ہے تو میں ایک مثال دیتا ہوں قرآن کے حوالے سے. پچھلے سال بھی شاید میں نے یہ دیا تھا امام زمان کے حوالے سے. وہ کیا ہے؟ قرآن بیان کرتا ہے. کیا بیان کرتا ہے قرآن؟ مصر کی خواتین نے یوسف کا ایک کمال دیکھا. وہ کیا؟ حسن. حسن ہاں کی حسن اختیاری بھی نہیں ہے، یعنی حسن وہ نہیں ہے علم کی طرف اس نے کسب کر کے لایا ہو. ہاں اسی طرح سے کوئی کمال نہیں ہے جو فن نہیں ہے جو اس نے حاصل کیا ہو. حسن ایک غیر اختیاری عمل ہے کہ خدا نے ایسے ہی عطا کیا. حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن جو یوسف کا قصد کیا ہوا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے عطا کیا ہوا کمال ہے. یوسف کی ذاتی کمال نہیں ہے، ذاتی کمال اس معنی میں نہیں ہے کہ خود کوشش کر کے اس نے کوئی حاصل نہیں کیے، کسی عمل کی جزا میں نہیں، اللہ نے خود عنایت کی ہے. تو قرآن کیا بیان کرتا ہے؟ قرآن عشق کی کتاب نہیں ہے، لیکن عشق حقیقی کو سمجھانے والی کتاب ہے. قرآن صریحتاً کہتا ہے کہ یوسف کے کمال، ایک کمال کو یوسف دیکھا مصر کے خواتین نے تو سیب کے بجائے انگلیاں کٹا دی اور پتا بھی نہیں چلا. تو قرآن یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ دیکھو کہ مصر کی خواتین کو یوسف کے علم سے آگاہی یہ نہیں رکھتی ہے. یوسف کتنا استقامت کے مالک ہے ان کو پتا نہیں ہے. یوسف کا مرتبہ خدا کے پاس کتنا ہے نہیں جانتی ہے. فقط ایک کمال ان کے سامنے آ گئی، ایک کمال ان کے سامنے آ گیا تو سیب کے بجائے انگلیاں کبھی انہیں پتا بھی نہیں چلا جو یوسف کو حسن دینے والا خالق کا کوئی نظارہ کرے تو وہ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے تو اس کو پتا نہیں چلے. اس مطلب کی طرف انسان کو اشارہ دیتا ہے کہ مسئلہ یہاں پر یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے بارے میں انسان غور کرے. وہ مستحب نماز سے بھی زیادہ ثواب ہے. واجب نماز تو ہے ہی واجب، مستحب نماز سے بھی زیادہ ثواب اسی کے اندر اسی وجہ سے رکھا ہے، کیونکہ جب انسان اس طریقے سے اللہ کی راہ کے اندر آگے بڑھ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنی قربت پیدا ہو جاتی ہے. وہ کہتا ہے کہ خمس تو کیا، سب کچھ اللہ کو دینے کے لیے تیار ہوں، اولاد بھی دینے کے لیے تیار ہوں، جسم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جان کو بھی دینے کے لیے تیار. یہ تیار ہونا کب ہو جاتا ہے؟ یہ تیاری اس وقت آ جاتی ہے جب کمال کا ادراک اسے ہو جاتا ہے. صلوات پر محمد علیہ وسلم. تو یہ قصہ جو میں بتا رہا تھا سنانا چاہتا ہوں، قصہ بھی سناتا ہوں جو عشق مجازی ہے. دنیا کے اندر جتنا عشق ہے خدا کے علاوہ، جتنی محبت ہے وہ محبت مجازی ہے. انسان کسی چیز کو چاہتا ہے حقیقت میں اسے نہیں چاہتا ہے، خود خود سے چاہتا ہے. مجھے پسند ہے اس لیے چاہتا ہوں. ہاں وہ محمود عیاض کا قصہ بھی شاید آپ نے سنا ہوگا. محمود بادشاہ ہے، ایاز غلام ہے، ظاہری کوئی کمال نہیں ہے، اور محمود جو ایاز کا احترام کرتا ہے لوگوں کو حسد ہوتا ہے، کہتا ہے محمود بادشاہ سے کہتا ہے آپ اپنے غلام کے اوپر عاشق ہو گیا ہے، اس کے اندر تو نہ کوئی حسن ہے نہ کوئی شکل و صورت اچھی ہے، کہ تو اس کے عاشق ہے. تو محمود کہتا تھا تمہاری نظر اس کی شکل و صورت کے اوپر ہے، لیکن میری نظر اس کے اندر موجود اس وفا کے اوپر ہے، اس محبت کے اوپر ہے جو مجھ سے رکھتا ہے. لیکن لوگ نہیں سمجھتے تھے. ایک دن کیا کہا محمود نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جو میں سمجھتا ہوں دوسروں کو بھی سمجھا دوں. لہذا اس نے کیا کر دیا، جب اپنے قافلے کے ساتھ، اپنی عذرا کے ساتھ، اپنے محبت کا اظہار کرنے والوں کے ساتھ جب سفر میں موجود تھا، تو جان بوجھ کر آمدن اوپر سے ٹھیلی سے اپنے جو ہے وہاں پہ جو پیسے موجود تھے اس کو نیچے کی طرف گرا دیا، اور ایسا محسوس ہونے دیا جیسے کہ یہ ایسے ہی گر گیا ہو، اتفاق ہی گر گیا ہو. پھر محمود نے پیچھے سے کہا جن کو جتنے پیسے ضرورت ہے نیچے جا کر لے لو، میں جا رہا ہوں. یہ کہہ کر وہ آگے نکل جاتا ہے، اور آگے جانے کے بعد ایک جگہ انتظار کرتا ہے. جب سب جمع ہوتا ہے تو محمود پوچھتا ہے جب اپنے خاص خاص آدمی سے آپ کو کتنے پیسے ملے، وہ بتاتا ہے 1000. دوسرے کہتا ہے کہ آپ کو کتنے ملے، کہا 2000. ہر ایک آدمی بتا دیتا ہے کہ ہم نے اتنے ہزار لے لیا ہے. پھر آخر میں اپنے اس غلام سے سوال کرتا ہے جس کی محبت میں وہ گرفتار ہے، اس سے پوچھتا ہے کہ غلام آیا تو نے کتنا لیا ہے؟ وہ کہتا ہے میں تو گیا ہی نہیں ہوں، میں نے تو ایک روپیہ بھی نہیں لیا ہے. کہا کیوں نہیں لیا ہے؟ تو کہنے لگا وہ شعر کے اندر اس سے محمود سے کہتا ہے میں آپ کو چاہتا ہوں تو آپ کے درہم کی وجہ سے نہیں چاہتا، میں آپ کو ذات کی وجہ سے چاہتا ہوں، میری محبت آپ سے خالص ہے. لہذا سب جب پیسے کے پیچھے نیچے اتر گئے تو مجھے خیال آیا کہ میرے مولا اور آقا کو میری خدمت کی زیادہ ضرورت ہے، اور میں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ نعمت سے زیادہ خدمت کی قیمت زیادہ ہے، لہذا نعمت کو ترک کر کے آپ کی خدمت کو میں نے ترجیح دی ہے. اس کے بعد شعر کے اندر کہتا ہے کہ اس لیے کہ اگر میں آپ کے مال اور دولت اور آپ کو جو فائدہ حاصل ہوتا ہے اس کی وجہ سے آپ کو چاہتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو نہیں چاہتا ہوں، خود کو چاہتا ہوں. اس کا مطلب جو فائدہ مجھے حاصل ہو رہا ہے اس کی وجہ سے اگر آپ سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے، ہاں صرف جنت کو حاصل کرنے کے لیے میں عبادت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کو تو نہیں چاہتا ہے، خود کو چاہتا ہے آرام پہنچانا. صرف جہنم سے بچنے کا ارادہ، یہ شریر یہاں سے عبادت غلط نہیں ہے، عبادت تو صحیح ہے. نماز کے اندر یہی سکھاتا ہے کیا ہے تمہارا حد معلومات، کس حد تک تو جانتا ہے کہ تمہاری عادت جھکنا خون کی وجہ سے ہے، تو پھر خدا کی عبادت کرو. نماز کے اندر خدا سکھاتا ہے، سورہ ہم نے نہیں بنایا ہے، خدا سکھاتا ہے کہ اگر تمہاری فطرت کے اندر خوف کی عبادت کرنے کی فطرت ہے تو پھر اس کی عبادت کرو، چونکہ وہ مالک یوم الدین ہے، قیامت کے دن کا مالک حقیقی ہے. اگر ان کے احسانات کی وجہ سے جھکنا تمہاری فطرت کے اندر موجود ہے تو پھر اسی کے سامنے جھکو، وہ دنیا کے اندر رحمان بھی ہے اور قیامت کے دن وہ رحیم بھی ہے. پھر اس سے بہتر کمال اس سے پہلے ذکر کرتا ہے کہ نہیں کہ صرف رحمت کو دیکھ کر، احسان کو دیکھ کر، مالک ہونے کو دیکھ کے نہیں، خدا کو لائق عبادت سمجھ کے عبادت کرتا ہے تو خدا ہی کی عبادت کرو. الحمدللہ رب العالمین، وہ کائنات کا رب ہی وہی ہے کہ کہیں پر بھی تمہیں کمال نظر آتا ہے اس نے دیا ہے، اس کے علاوہ کوئی کمال موجود نہیں. الحمدللہ رب العالمین کا تمام کائنات کا رب ہے، یعنی حقیقی معبود سمجھ کے عبادت کرتا ہوں. الرحمن الرحیم، احسان کے لحاظ سے تو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، اس سے عبادت کرتا ہوں. مالک یوم الدین، مالک کے لحاظ اور بادشاہیت کے لحاظ سے دیکھے تو قیامت کے دن تیرے علاوہ کسی کی بادشاہیت نہیں ہے. لہٰذا ان تینوں کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں جب ایسا ہے تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم فقط تیری بندگی کرتے ہیں اور مسئلہ یہ بندگی میں تجھ سے مدد چاہتے ہیں. ترجمہ کو بھی ذہن میں رکھیں کہ عام طور پر بہت سے مسائل جو اسلامی ہے اس کو غیر اسلامی کرنے کے لیے دشمن جو ہے کسی آیت کی تلاوت کر کے کہتے ہیں کہ نماز کے اندر ایاک نعبد کے بعد خدا سے کہتا ہے ایاک نستعین، پھر مرحلہ دوم کے اندر آپ حضرت عباس سے طلب کرتے ہیں، امام حسین سے طلب کرتے ہیں. اس لیے اس ترجمہ کو میں آپ کے سامنے کرتا ہوں، ایاک نعبد، خدایا فقط تیری بندگی کرتے ہیں، اور دنیا میں چونکہ یہی مشکل ہے لہٰذا ایاک نستعین و ایاک نستعین، مسئلہ بندگی میں فقط تیری مدد چاہتے ہیں. ایاک نستعین کو اور ایک معنی اگر سمجھنا چاہے تو وہ ایاک نستعین، فقط تیری مدد چاہتے ہیں. کس مسئلے میں مدد چاہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، تو کس کا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جس کے اوپر تیرا انعام ہے. اہل انعام کے راستے پر آنے میں ایاک نستعین، خدا کی بندگی کے لیے ایاک نستعین. خیر موضوع کہیں اور نکل گئے، چلو آپ پڑھے محمد و آل محمد کو. کیا ہوا ہمارا موضوع؟ کیا ہوا کہ ہم ان علائمات کے ذریعے خدا کے وجود کو ثابت کرو. اس کو دوبارہ بیان کروں کہ جب آپ کو آثار پا نظر آ جائے، کہیں دھواں نظر آ جائے، تو پتہ چلے گا یہاں آگ ہے، یہ معلومات ہے آپ کی. پھر آپ کو، آپ کے لیے چاہیے کہ آثار پا کو دیکھ کر اس لشکر کو دیکھنے کی کوشش کرے، یہی عمل ہے ہمارا. اور اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ خود بطن اللہ، ہم اس لشکر کے اندر شامل ہونا چاہتے ہیں. یہ ہماری نیت ہے کہ دنیا کے اندر ہم غور و فکر کریں گے تاکہ خدا کے وجود ثابت ہو جائے. اس کے بعد خدا کی صفات کو دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کائنات کے اندر خدا کی صفات کا مظہر کیا ہے. اس کو دیکھنے کے بعد ہم کوشش کریں گے، اسی خدا سے ہم رابطہ چاہتے ہیں، قربت الی اللہ. تو نیت اسی حوالے سے، تو قربت کے اندر اخلاص کیسا پیدا ہو جاتا ہے وہ میں آپ کے سامنے اشارہ کر رہا تھا. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر ہمارے اندر اخلاص کی کمی ہوتی ہے؟ کہ انسان، کبھی انسان عبادت کر رہا ہوتا ہے تو حقیقت میں وہ شرک ہی ہوتا ہے، لیکن یہ اس کا کرم ہے کہ وہ بھی قبول کرتا ہے کہ میں اس لیے عبادت کرتا ہوں تاکہ جہنم سے مجھے نجات ملے. وہ اس کی مہربانی ہے، وہ قبول کرے، اس کو عبادت سمجھ کے. وہ حالانکہ وہ خالص عبادت نہیں ہے، خالص بندگی نہیں ہے، لیکن یہ اس کا کرم ہے، وہ قبول کرتا ہے. جنت کی لالچ میں عبادت کرے تو یہ کسی نے نہیں کہا کہ آپ کی عبادت باطل ہے. البتہ حقیقی عبادت تو نہیں ہے، اس وجہ سے نہیں، کیونکہ خالص تو نہیں ہوئے اللہ کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو لائق عبادت سمجھ کے وہ تو نہیں ہوا جو ہمارے آقا نے فرمایا تھا کہ خدایا مجھے تو جنت سے زیادہ تیرے گھر مسجد سے محبت ہے. اس لیے کہ مسجد کے اندر تو، جنت کے اندر تو میری خواہشات کی چیزیں نظر آتی ہے، مسجد کے اندر تیری رضا کی چیزیں نظر آتی ہیں. تو نہیں ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو ہر جگہ پہ خیال رکھنا. ہاں مرحلے، اس مرحلے کے پاس پہنچنے کے بعد یہ دعویٰ کرتے ہیں نا، وہ بات بتاتا ہوں کہ انسان کی بندگی کس طرح ہوتی ہے. اگر معمولی بھی اخلاص ہو تو اس کے اندر کتنا اثر ہوتا ہے، میں آپ کے سامنے یہ دکھاتا ہوں، بیان کرتا ہوں. اور آیت اللہ شوسری کا، آیت اللہ شوسری بہت بڑے عالم گزرے کہ جب انہوں نے یہ معاشرے کے اندر دیکھا کہ لوگ عبادت کیوں کرتے ہیں، ہاں کس وجہ سے عبادت کرتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، لوگوں کی نیت تم کو سمجھنے کے بعد وہ تہران کے ممبر کے اوپر آتے ہیں. آنے والے اچھی جملہ انہوں نے شاید فرمایا، اللہ شستری نے رحمت اللہ علیہ کیا کہا، تمام انبیاء تشریف لائے تھے لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دینے کے لیے. سارے انبیاء تشریف لائے تھے توحید کی دعوت دینے. آیت اللہ شوسری کا قول آپ کے سامنے نقل کر رہا تھا، ممبر پر آنے کے بعد کیا کہا؟ کہا سارے انبیاء تشریف لائے ہیں، آپ کو سب کو توحید کی طرح دعوت دینے کے لیے آئے، اور آج میں ممبر پر آیا ہوں شرک کی دعوت دینے کے لیے. سارے لوگ پریشان ہوں. کہا میں، سارے انبیاء چاہتے تھے آپ موحد بنے، اور میں آج آپ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آج سے آپ مشرک بنے. اس کے بعد انہوں نے وضاحت کر دی، تمام انبیاء کی دعوت کا خلاصہ یہ تھا کہ تم خالص خدا کی رضا کے لیے عمل کرے، خالص اور خالص خدا کے لیے کرے. اور آج میں آپ سے مطالبہ کرنے آیا ہوں کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں، اس کا خلاصہ یہ ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر انسان اپنے لیے کرتا ہے، سب کچھ اپنی ذات تک محدود ہے. مقصد کے اندر جو بھی کرتا ہے، ہر ایک کے اندر محور اور منبع خدا نہیں ہے، خود ہے. لہذا اس نے کہا کہ تمام انبیاء کہہ رہے تھے کہ سارے عمل خدا کے لیے کرو، اور میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں اپنے ساتھ خدا کو بھی تھوڑا سا شامل کر لو. یعنی سارا عمل خود اپنے لیے کرتا ہے تو ان میں سے کچھ عمل کم سے کم خدا کے لیے کر لو. پہلے سارے عمل انسان اپنے لیے کر رہا ہوتا ہے کہ اس کا کرم ہے، اس کے باوجود بھی انسان کو عزت عطا فرماتا ہے دنیا آخرت کے اندر. اور کتنی عزت عطا کرتا ہے کہ جہاں سے انسان کی آنکھیں کھل جائے. یہ واقعہ جو میں بار بار سنانا چاہ رہا تھا، اور اس خوف سے کہ آپ نے سنا ہو بیان نہیں کرنا چاہتا، لیکن بیان کر ہی لیتا ہوں کہ ایک شخص، ایک نوجوان جو بیابان کے اندر رہتا ہے، شہزادی جو شکار پر آئی ہے اس کے عاشق ہو جاتا ہے، عشق مجازی جسے کہتے ہیں، عاشق ہو جاتا ہے جو ایک قسم کا مرض ہے، بیماری ہے، فطور ذہنی ہے. اب وہ سب کچھ چھوڑ کر دیکھو یہ نوجوان ہے یہاں پر ان کی طرف نظر کرتا ہوں ایک گناہ کی نظر انسان کی دنیا اور دین اور سب تباہ کرنے کے لیے کافی ہے کسی ایک نامحرم کی طرف غلط نظر انسان کے دین کو بھی تباہ کر سکتی ہے انسان کی دنیا کو بھی تباہ کر سکتی ہے انسان کے دل کو بھی تباہ کر لیتا ہے دل بھی تباہ دین بھی تباہ دنیا بھی تباہ بچے جس دنیا کے اندر رہتا تھا اس دنیا کو چھوڑ کے وہ آ جاتا ہے شہزادی محبت میں بادشاہ کے دربار میں داخل ہونا چاہتا ہے اس کے لباس کو دیکھ کے جانا نہیں دیتا اس لباس کے ساتھ کیسا جائے گا تو نہیں جا سکتا دروازے پہ پہرہ داروں نے اس کو روک دیا اور اسی کے اوپر وہ پڑا رہا آپ جیسے الہی جو خدا سے رابطہ رکھنے والے آیا اس کی حالت کے اوپر ترس آئے پوچھا کیوں یہاں بیٹھا ہے کس چیز کی ضرورت ہے اس نے اپنا مدعا بیان کیا تو کہاں سے آیا ہے کہا وہاں سے کیوں آیا ہے کیا چاہتے ہو تو انہوں نے بتا دیا کہ میرا مقصد یہ ہے میری منزل یہ ہے اس کو پتا چلا کہ یہ میرے بس میں تو نہیں اس نے سوال کیا تھا جو الہی آدمی تھا وہ تو چاہتا تھا کہ میں اس کی مدد کروں اسے احساس ہو گیا تو اس کے پاس تو ایک ایسا یہ ارادہ رکھتا ہے جو میری بس میں نہیں ہے الہی آدمی کسی جگہ پہ شکست نہیں کھاتا الہی آدمی کسی جگہ پہ عاجزی نہیں دکھاتا کیوں اس لیے کہ اس کا رابطہ اس ذات سے ہے کہ وہ ذات کہیں شکست نہیں کھاتی کیونکہ دعا کے اندر وہ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے رابطے میں رہتا ہے اسے پتا ہے اسے معبود امام فرماتے ہیں کہ اسے پتا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو دریا شک کر کے موسیٰ کی طرح مجھے راستہ دے سکتا اسے یہ بھی پتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو بیابان کے اندر قافلے کو بھیج کر اس کنواں سے یوسف کو زندہ و سلامت نکال سکتا ہے کیونکہ جو الہی آدمی ہے اسے یہ معلوم ہے کہ اگر خدا چاہے تو چند درہم میں بکنے والے غلام یوسف کو مصر کا بادشاہ بنا سکتا ہے خدا کی قدرت کا نظارہ کرتا ہے ہر جگہ پر لہذا مرد الہی جو الہی انسان ہوتا ہے اس کی نظر میں کوئی کام ناممکن کسی زمرے میں نہیں آتا ہے وہ ہر کام کو امکان کی صورت کے اندر وہ دیکھتا ہے جب اس نوجوان نے اپنا مقصد بیان کر دیا تو اس نے کہا اس مقصد کے لیے دنیا کے تمام دروازے بند ہیں سوائے خدا کا دروازہ جو کبھی بند نہیں ہوتا نوجوان کو مشورہ دیا کہ اس مقصد کو حاصل کرنے کی نہ تمہارے پاس مال ہے نہ تمہارے پاس دولت ہے نہ تمہارے پاس شہرت ہے یہ مقصد میں تو کامیاب نہیں ہو سکتا ہے یہ مطلوب تمہیں حاصل نہیں ہو سکتا ہے یہ دروازہ نہیں ہر دروازہ تمہارے لیے بند ہے لیکن خدا کا دروازہ جو کسی وقت بھی بند نہیں ہوتا وہاں پہ کوئی کام ناممکن نہیں ہوتا اگر تم میرا مشورہ مانتا ہے اس بادشاہ کا دروازہ چھوڑ کر حقیقی بادشاہ کے دروازے سے جاؤ ہاں تو اس دروازے سے اور حقیقی بادشاہ کے دروازے پہ جائے تو یہ مقصد پورا ہو سکتا ہے اس جوان کے ذہن کے اندر یہ بات آ گئی اس نے اس دروازہ جو بادشاہی ظاہری بادشاہ کا دروازہ تھا اسے چھوڑا اور جا کے شہر کے کسی پرانی مسجد کے اندر جا کے حقیقی بادشاہ کے دروازے پہ جا کے دعا کرنا شروع کر دیے اب اپنے مقصد کے خاطر جب انسان پریشان ہوتا ہے تو یہ اصل جزر جملہ کیا ہوا کہ انسان اگر مسجد میں آتا ہے تو اسی وقت آتا ہے جب پریشانی آ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خدا کے لیے نہیں آیا اپنے لیے لے آئے تو یہ بھی صحیح ہوا کہ مسجد کے اندر اپنی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے بادشاہ حقیقی کے دروازے پر آیا لیکن بہرحال ہاں اعمال کے اندر آپ سنتے رہتے ہیں میں بیان کرتا رہتا ہوں کہ بیٹا جتنا ہی باغی صحیح وہ اپنی نافرمانی کی وجہ سے بغاوت کر کے صبح گھر سے نکل جاتا ہے لیکن جب رات ہوتی ہے سارے بچے گھروں میں چلے جاتے ہیں یہ نافرمان بچے کو کہیں جگہ نہیں ملتی ہے تو کہاں جاتا ہے پھر جتنا بھی نافرمانی کر لیا ہو آتا تو وہی ماں کے دروازے پہ اور جب کل بھاگ کرے اور اس کے باوجود بھی کہ ماں ناراض ہے کہ ماں کی محبت مجبور ہو جاتی ہے کہ نافرمان بیٹے کو رات کی تاریکی میں اسے جگہ دے وہ جگہ دیتی ہے تو پھر وہ اللہ جو ہزاروں معصوم سے زیادہ مہربان ہے اس کے دربار کے اندر بھی کوئی غلام باغ کے بھی گیا تھا اور واپس آ جائے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے رد نہیں کرتا اسے قبول کرتا ہے خلاصہ شور کر لوں تو یہ مناجات کے اندر شامل ہو جاتا ہے نمازیں پڑھنا شروع کرتا ہے دعائیں سجدہ دعائیں اب کیا ہوا مطلب فرض کر لو آپ چلے کسی کام سے نماز کا وقت آیا اب مسجد کے اندر گیا دیکھا تو ایک جوان ہے ماشاءاللہ کتنا خضوع اور خشوع سے نماز پڑھ رہا اس کی نمازوں کو دیکھا آپ کو تاثر ہوئے اور آپ نے 10 آدمی کو بتا دیا ماشاءاللہ کہ ایسا جوان یہ ہے جو عالم جوانی کے اندر اتنی نمازیں پڑھتا ہے. دوسرا آدمی کسی دوسرے کام سے گیا مسجد کے اندر جا کے دیکھا تو پتا چلا کہ یہ سجدے میں ہے, اس کی طولانی سجدے کو دیکھ کے تعجب ہوا. اس نے 10 آدمی کو بتا دیا کہ ماشاءاللہ ہمارے شہر کے اندر فلاں مسجد کے اندر ایسا نوجوان بھی رہتا ہے کہ اس کے سجدوں کا کیا کہیں. کسی کو ان کی دعا کا انداز پسند آیا. تو اس طریقے سے ہر ایک کے دل کے اندر اس کی محبت پیدا ہوئی, شہرت ہونا شروع ہوا. آہستہ آہستہ اس نوجوان کا تذکرہ بادشاہ کے دربار میں ہونے لگا. کوئی آ کے بادشاہ کو بتا دیتا ہے کہ آپ خوش قسمت ہے کہ آپ کے شہر کے اندر اتنی نماز پڑھنے والے عبادت گزار بندہ ہے. دوسرا کہتا ہے کہ آپ خوش قسمت ہے, ہمارے یہاں بلائی نہیں آ سکتی ہے کہ ہمارے شہر کے فلاں مسجد کے اندر اتنا طولانی سجدہ کرنے والا موجود ہے, اتنی دعائیں پڑھنے والا موجود ہے. بادشاہ کے دل میں خود شوق پیدا ہوا کہ اس غلام سے ایسے نوجوان سے ملاقات کے لیے مجھے خود جانا چاہیے. تو بادشاہ خود چلا جاتا ہے اس کے شوق دیدار میں, لوگوں کی زبان سے اس کی تعریف سن کے اس کے پاس پہنچ جاتا ہے. اسے سوال کرتا ہے تمہارا کوئی گھر ہے, تم نے شادی کی ہے؟ بتا دیتا کہ میرا کوئی گھر نہیں ہے اور میری شادی نہیں ہوئی ہے. تو اللہ زبان کے اوپر جاری کراتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہر ایک کے دل کو مسخر کر سکتا ہے اس کی زبان کو جاری ہوا. تو ساری مستحب کو تو ادا کرتا ہے لیکن رسول اللہ کی اس عظیم سنت کو تو نے ترک کر دیا ہے. لہذا اگر تم اس سنت اور اس مستحب کو انجام دینا ہے تو میں اپنے داماد بنانے کے لیے تیار ہوں, وہ تیار ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد اس کے پرانے لباس اس سے اتار دیے جاتے ہیں, شاہانہ لباس اسے پہنایا جاتا ہے. بہت بڑا لشکر آتا ہے, اسے دلہا بنا کے مسجد سے لے جاتا ہے. پہلی دفعہ خدا کی عبادت کی وجہ سے بادشاہ کا دروازہ اس کے لیے کھولا جاتا ہے. پہلی دفعہ وہ دربار کے اندر وہ قدم رکھتا ہے تو اپنی زندگی میں پہلی دفعہ تخت وہ دیکھتا ہے, پہلی دفعہ تاج دیکھتا ہے, پہلی دفعہ بہترین قالی اسے نظر آتی ہے, پہلی دفعہ اتنے زیورات اس طریقے سے جو دنیاوی چیزیں ہیں زینت کی چیزیں ہیں وہ اسے نظر آتی ہے, پہلی دفعہ اتنا بڑا لشکر اس کے استقبال کے لیے اندر نظر آتا ہے, اتنے بڑے وزراء ان کے لیے استقبال کی نظر آتا ہے. تو دروازے سے اندر تو داخل ہوا لیکن وہیں پہ کھڑا رہا, کون تھا داخل نہیں ہوا. کچھ دیر تک سر کو نیچے رکھنے کے بعد کہا مجھے شہزادی سے شادی نہیں کرنی, مجھے واپس پلٹ کے اسی مسجد میں جانا ہے, مجھے اس لباس کو اتار کے وہی پرانا لباس پہننا ہے. اس کا ارادہ منتقل ہو گیا, اس کا ارادہ بدل گیا. تو وہی مومن جس نے اس کو مشورہ دے کے اس مرحلے تک پہنچا دیا تو وہ آگے بڑھ کے کہا بیٹا کیا ہوا, جب منزل نزدیک آ جائے تو منحرف ہو رہا ہے, سبب کیا ہے؟ یہ ہے عرفان. یہ آدمی مشورہ دے کے پیچھے رہ گیا, یہ نوجوان 2 منٹ سوچ کے آگے نکل گیا. اس نوجوان نے کہا استاد محترم میرے ذہن کے اندر ایک بات آ گئی. وہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ بات آ گئی کہ ایک شہزادی کو حاصل کرنے کے لیے نماز اور عبادت کرنے سے اللہ اتنے لوگوں کو میرے استقبال کے لیے لاتا ہے, بادشاہوں کو میرے قدم کے سامنے رکھ دیتا ہے اور بادشاہ مجھے داماد بنانے کے لیے تیار ہے, یہ سارے بادشاہیت مجھے اپنے قدموں کے نیچے آتی ہے, اگر خالص خدا کے لیے عبادت کروں تو اللہ کتنا مجھے عطا فرما. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے خاطر اگر میں کروں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا مجھے عطا کرنے والا ہے, یہ مجھے خیال آیا ہے. ایک معمولی مقصد کے لیے کرے تو خدا اتنا راضی ہوتا ہے, جس کو قرآن نے کیا کہا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ, خدا کی چھوٹی سی رضا بھی تمہارے لیے بہت اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تجھ سے راضی ہو جاتا ہے تو اس سے زیادہ قیمتی شے کائنات کے اندر کوئی اور چیز موجود نہیں ہے. تو یہ چیز ہے جو عشق حقیقی سے کوئی آگاہی حاصل کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو محبت ہے وہ حقیقی محبت ہے, جب وہ پیدا ہو جائے باقی سب محبت انسان کو پریشان کرنے والی ہے سوائے خدا کی محبت کے جو انسان کو پریشانی سے نجات دینے والی ہے. یہ میرا جملہ نہیں ہے, حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے. جب مصر کے بادشاہ بنے کسی نے آپ سے اظہار محبت کرتے ہوئے کہا میں آپ کو بہت چاہتا ہوں, انہوں نے کہا کہ مہربانی کرے آپ مجھ سے نہ چاہے تو بہتر ہے, مجھ سے محبت نہ کرے تو بہتر ہے. کہا کیوں؟ اس لیے کہ دنیاوی محبت کے اندر نقصان کے سوا میں نے کچھ نہیں دیکھا ہے. پھر تفسیر بتا دی یوسف نے, فرمانے لگے کہ میرے خالہ کو مجھ سے محبت ہوئی تو مجھے اپنے والدہ سے الگ کر دیا, اپنے پاس رکھنا شروع کیا. اور میرے والد یعقوب نے مجھ سے اظہار محبت کیا تو میرے سارے بھائی میرے دشمن ہو گئے. اور اس کے بعد زلیخا نے مجھ سے اظہار محبت کیا تو جس کی وجہ سے مجھے زندان میں جانا پڑا. یہ جو 40 سال کی جو مصیبتیں ہیں یہ اس کی وجہ سے یہ ہے کہ لوگ مجھ سے چاہتے تھے, مجھے محبت کرتے تھے, اس وجہ سے سمجھانے کے لیے کہا. اس کے بعد کہا اگر تمہیں محبت چاہیے تو خدا سے محبت کرو. کہا کیوں؟ اس لیے کہ میرے دل کے اندر خدا کی محبت تھی کہ جب میں کنویں کے اندر گر گیا تو خدا کی محبت سے زندہ و سلامت باہر آ گیا. اور جب میں زندان کے اندر چلا میں غلام بن گیا تو خدا کی محبت کی وجہ سے میں بادشاہ بن گیا. اور جب میں زندان کے اندر چلا گیا تو عبادت الہی کی وجہ سے زندان سے مجھے نجات مل گئی. کہ میں نے کائنات کے اندر خدا کی محبت کو ہر جگہ پر انسان کو نجات دیتے ہوئے دیکھا ہے, اور خدا کے علاوہ کسی اور کی محبت کو ہمیشہ انسان کو نقصان دیتے ہوئے دیکھا ہے. کہ محبت کرے اللہ کی ذات سے. لہذا جیسا ہے مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ بن جاتے ہیں تو مصر والے کیا کہتے تھے؟ مصر والوں کی مناجات یہ تھی. کیا تھی مناجات؟ مناجات یہ تھی کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس کی بندگی اور اطاعت کی وجہ سے مصر کا غلام بادشاہ بن گیا اور گناہ کی وجہ سے یہاں کا بادشاہ غلام بن کے رہ گیا. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثابت و محبت. تو اس ذائقہ کو جب کوئی چکھتا ہے تو اس کے اندر ایک ایسا لطف ہو رہا ہے کہ ایسا ذائقہ ہے, ایک ایسی لذت ہے جس کے بعد کائنات کی کسی چیز کی لذت جو ہے وہ سب کو سب ختم ہو جاتی ہے. بس میں کربلا کی طرف آگے. تو ہمیں یہ چیز کربلا کے واقعے کے اندر درک کرنا ہے. کیا زہیر ان افراد میں شامل ہے جو امام سے ملاقات بھی نہیں کرنا چاہتا ہے؟ زہیر کی نظر میں فلان فلان صحابی کا قاتل وہ سمجھتے ہیں علی ہے, اور حسین چونکہ علی کا فرزن ہے لہذا ملاقات نہیں چاہتا ہے. حج کر کے آئے ہیں لیکن حسین سے ملنا نہیں چاہتا ہے. کہ روایت کے اندر یہ جملہ موجود ہے کہ زہیر انتظار کرتا تھا کہ حسین کہیں خیمہ لگا دے تاکہ میں دور جا کے خیمہ لگا دوں. یہ ملنا بھی نہیں چاہتے تھے. امام حسین علیہ السلام نے کسی صحابی کو یا حضرت علی اکبر کو ملاقات کے لیے دعوت دی. زہیر جانا نہیں چاہتا تھا اس کی شریک حیات میں. اسے کہا جا کے سنو تو صحیح فرزند زارا کیا کہنا چاہتے ہیں. وہاں سے تو اٹھا تھا مجبورا بیوی کے مشورے کے اوپر, لیکن آقا کے ساتھ کیا گفتگو ہو گئی نہیں معلوم. کہ آقا نے چند جملے کے اندر دنیا کے یہ حجاب اور پردے اس کی نظروں سے ہٹا دیا. اور ابھی چند منٹ کے بعد جب اپنے خیمے کے اندر آیا تو اپنے بیوی سے کہا میں نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم کو طلاق دوں اور اپنے بھاپ کے گھر چھوڑ دوں. کہا کیوں؟ اس لیے کہ میں نے فیصلہ کر دیا ہے کہ مجھے زہرا کے لال کے اوپر قربان ہو جانا ہے. کہا تجھے طلاق اس لیے دے رہا ہوں تاکہ میرے مرنے کے بعد تجھ پر کوئی پریشانی نہ آئے. یہ اچانک ہے, یہ ہے خدا کی محبت سے آگاہی. تو جب یہ آگاہی ہو جائے, یہ مانوی جو سفر ہے وہ عجیب سا سفر ہے. یہاں سے حیدرآباد اگر 2 گھنٹے کا راستہ ہے, اگر آپ تیز چلتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ 1 گھنٹے میں پہنچے. اس سے بھی تیز چلنے والا ہو سکتا ہے 1/2 گھنٹے میں پہنچے, لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا ہے 2 گھنٹے کا راستہ 1 لمحہ میں پہنچے. یہ ناممکن ہے, لیکن روحانیت میں یہ بھی ممکن. خدا کی طرف سفر کے اندر یہ بھی ممکن ہے کہ ایک آدمی پوری زندگی پر محنت کر کے وہ مرتبہ حاصل نہ کر سکا جو ایک آدمی 1 لمحے کے اندر سے کر لیتا ہے. یہ صرف روحانیت اور خدا کا ارحام کے اندر, اس کے اندر یہ راستہ موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بولا. یہ دعا کے اندر ہے کہ قریب المسافت ہے. اگر کوئی شخص اپنے باپ کے پاس بھی جانا چاہے تو چند فاصلہ طے کرنا پڑے گا, اپنی اولاد کے پاس جانے کے لیے چند قدم آگے بڑھنا پڑے گا, سوائے خدا کے کہ اس کے پاس جانے کے لیے 1 قدم بھی بڑھانے کی ضرورت نہیں. بس ایک ہی قدم ہے, نفس امارہ کو پاؤں کے نیچے رکھو, اور دوسرا قدم رضا الہی کے اندر ہی. اس کے علاوہ کوئی اور درمیان میں کوئی اور راستہ موجود نہیں, کوئی اور مسافت موجود نہیں ہے. میں خود سے اتنا قریب نہیں ہوں جتنا خدا مجھ سے قریب. وہ بہت قریب المسافت ہے کہ جو دعائیں افتتاح جو آپ روزانہ پڑھتے ہیں, پتہ نہیں ترجمہ پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں, کہ خدا یا تو میرا کتنا قریب ہے اور میں تجھ سے کتنا دور ہو چکا ہوں. دوری وہاں نہیں ہے, دوری ہماری طرف سے. تو مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے اور میں تجھ سے کتنا دور ہوتا جا رہا ہوں. اس میں اس طریقے سے امام نے بیان کیا ہے کہ وہ تو ہم سے بہت زیادہ قریب ہے. تو خلاصہ کلام کیا ہوا؟ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ زہیر کے اندر 1 منٹ کے اندر, چند لمحے کے اندر حجاب ہٹ گئے. میدان کربلا میں آتا ہے, امام حسین علیہ السلام اپنے چھوٹے سے قافلے کو خالص سے خالصر کرتے ہیں. گویشا فرماتے ہیں جو جانا چاہے جائیں. تو زہیر کا جو جملہ ہے وہ بارہا سنتے ہیں لیکن مناسبت کی وجہ سے آج اور ایک دفعہ سنیں. کیا فرمایا زہیر نے؟ کہا فرزند رسول اس دنیا کی حقیقت ہی کیا ہے؟ اس دنیا کی نعمتوں کی قدر قیمت ہی کیا ہے؟ یہ نعمتیں تو ویسا ہی ختم ہونے والی. اس دنیا کی زندگی کی قیمت ہی کیا ہے؟ یہ زندگی تو ویسے ہی ختم ہونے والی ہے. فرزند رسول اگر دنیا کی نعمتیں بھی ہمیشہ کے لیے ہوتی اور میری زندگی بھی ہمیشہ کے لیے ہوتی تو بھی قربان ہونے کو ترجیح دیتا. یہ جو ابھی ہم قربانی دینے جا رہے ہیں دنیاوی نعمتوں کو ترک کرنا یہ تو ویسے ہی ختم ہونے والی. یہ تو ویسا ہی ہونا کی طرف ہے. یہ جو میں اپنی زندگی کو آپ کے اوپر قربان کر رہا ہوں اس میں کیا کمال ہے؟ یہ زندگی تو ایسے ہی ختم ہونے والی ہے. آپ کے اوپر قربان نہ بھی کروں تو کہاں بچوں گا؟ یہ جو میں قیمتی جو جس کو ہم زیادہ قیمتی سمجھتے ہیں زہر کہتا ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہے اس کے مقابلے میں جو امام کہتا ہے کہ میرے اندر جو جذبہ ہے وہ ہمیشہ کی نعمتوں کو چھوڑ کے بھی قربان ہو جاتا. ہمیشہ کی زندگی کو ترک کر کے بھی آپ کے اوپر قربان ہو جاتا. یہ ہے دو محرم کو جو آپ نے خطبہ دیا میدان کربلا میں امام نے اس کے جواب میں زہیر نے یہ جملہ کہا. اس کے بعد جب شب عاشور جو چراغ بن کر کے امام نے فرمایا تو دیکھا کہ زہیر دوبارہ بلند ہو گیا ہے اور بلند ہونے کے بعد یہ کہہ رہا کہ فرزند رسول کتنی بار یقین دلا دوں ہم آپ کے قدم کو چھوڑ بھی نہیں جا سکتے ہیں. ہم اس حیات کو زہیر کو جملہ مت ہم اس حیات کو حیات نہیں سمجھتے ہیں. جہاں نظر اٹھا کے دیکھے فرزند زہرا نظر نہ آئے اس کو زندگی نہیں سمجھتے. اس کو حیات تصور نہیں کرتے. اس کو زندگی نہیں سمجھتے کہ جہاں آپ کا وجود سے خالی زمانہ ہو اس کو ہم حیات نہیں سمجھتے. اس کو زندگی نہیں سمجھتے. پھر کیا کہا فرزند رسول چند گھنٹے کے بعد جب صبح ہو جائے گی تو ایک ہی دفعہ قتل ہو جائیں گے نا. اگر قتل کیا جائے ٹکڑا ٹکڑا کیا جائے پھر زندہ کیا جائے پھر بوٹی بوٹی بنا جائے 70 بار بھی ایسا ہو جائے تو بھی ختم آپ کا نہیں چھوڑنے کا. یہ وہ جذبہ ہے جو جس کی وجہ سے یہ ہمیشہ کے لیے یہ لوگ بقا حاصل کر لیتے ہیں. ہر انسان ان کو سلام کرتے ہیں ہر انسان ان کا احترام کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کمال یہ خدا کی رضا اور خدا سے عشق اس کے اندر موجود ہے. تو انسان بھی اگر ان سے عشق کرتے ہیں تو اس عشق کی وجہ سے ہے جیسا کہ ان کے اندر اللہ نے اسے نوازا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ سے عشق رکھتے تھے. بس مسائل کے چند جملے اور آپ کی زحمت کو تمام کرنا چاہتا ہوں. بس عزیزان محترم اصحاب سب کے سب اسی جذبے کو رکھتے تھے اور اسی جذبے کے ساتھ قربانی دینے کے لیے آگے بڑھ جاتے تھے. انہی شہید ہونے والے اصحاب میں سے ایک اصحاب جو مجھ جیسے گناہگار انسانوں کو حوصلہ دیتا ہے وہ حر ہے اور انسان کو وہ عظیم درس دیتا ہے. اے انسان تو کتنا ہی گناہگار صحیح کریم کے دروازے پہ رہو کریم تجھے بخش دے گا کریم تمہیں معاف کر دے گا. اور امام علیہ السلام کا دشمن بن کے راستے میں آتے ہیں لشکر کے ساتھ آتے ہیں. ساقی کوثر کے فرزند کو پتہ چلا کہ دشمن پیاسے ہیں برداشت نہ کر سکے. علی اکبر کو حکم دیا بیٹا علی اکبر آگے بڑھو لشکر حر کو پانی پلا دو. عباس آگے بڑھو لشکر کو پانی پلا دو. یہ لوگ اتنے پیاسے تھے روایت کے اندر یہ جملہ موجود ہے کہ دشمن کے میں سے بعض افراد ایسے تھے ان سے کہا کوزہ لے لو پانی پیو. وہ کہتے تھے شدت پیاس اتنی زیادہ ہے ہم کوزے کو ہاتھ میں اٹھا نہیں سکتے. آقا نے اپنے دست مبارک سے ان کو پانی پلایا. جب سب کے سب سیراب ہو جاتے ہیں تو جانوروں کو پانی پلایا. سلام ہو ساقی کوثر کے فرزان دشمن کو پانی پلاتے رہے ان کے جانوروں کو بھی سیراب کر دیا. ایک مرتبہ حسین جانا چاہتے تھے اور آگے بڑھا حسین کی سواری کے لگام کو ہاتھ سے تھاما راستہ روکنے کی کوشش کی. علم نفسیات کے ماہر اور عالم مدینۃ العلم کے فرزند نے ایک عجیب جملہ کہا اور سکلت کا امو تمہاری ماں تمہارے ماتم میں بیٹھے اور شجاع ترین افراد میں سے ہے، اور فقط ایک سپاہی نہیں لشکر کا سردار ہے۔ امام علیہ السلام نے ہر کی ماں کا نام لیا، ہر کے ذہن کو اپنی ماں کی طرف کر دیا، ہر نے جواب میں زہرا کا نام لینا چاہا، زبان سے کچھ ادا نہیں کیا، شاید دل میں سوچا ہوگا فرزند رسول آپ نے تو میری ماں کا نام لیا، مگر آپ کی والدہ کا نام میں تو وضو کے بغیر نہیں لے سکتا۔ ادھر ذہن ہر میں زہرا کی عظمت کا تصور حسین نے ڈال دیا، حسین کربلا کی طرف روانہ ہوئے، ہر ہر وقت یہی سوچتے رہے کہ آقا نے میری والدہ کا نام لیا، مگر میں حسین کی والدہ کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ تصور عظمت زہرا، تصور فضائل زہرا ہر کے انقلاب کا سبب بنا۔ یہ محبت کا درخت اتنا بڑا ہو گیا، شب عاشور کبھی ہر اڑتا تھا کبھی ہر بیٹھ جاتا تھا، محبت میں اور بھی اضافہ ہوا، کبھی ہر خیمہ گاہ کی طرف قدم بڑھاتا تھا، کبھی واپس اپنی خیمہ کی طرف آتا تھا۔ رات بھر اسی اضطراب میں گزر گئی، بیٹا آیا غلام آیا، آہستہ دونوں کو بلا کے کہا آؤ میں تمہیں ایک منظر دکھاتا ہوں۔ خیام حسینی کے نزدیک اپنے بیٹے کو لایا اور اپنے غلام کو لایا اور کہا سنو اس خیمے سے کیا آواز آ رہی ہے۔ بیٹے نے خبر دی بابا یہاں سے تو قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ پھر دوسرے خیمے کے نزدیک لے گئے، غلام نے آواز دیا آقا یہاں تو نماز کی آواز اور مناجات کی آواز آ رہی ہے۔ اور بھی نزدیک ہوا، ہر نے کہا سنو اب کیا آواز آ رہی ہے۔ بیٹے اور غلام نے سر پیٹ کے کہا مولا کیا کہوں، یہاں تو چھوٹے چھوٹے بچوں کے الاتش کی آوازیں بلند ہو رہی ہے۔ باپ نے بیٹے اور غلام کو سمجھا دیا ہم اشقیا کے لشکر میں کیسا بھیڑ سکتے ہیں، ارے انصاف تو کرو، یہ چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہیں جبکہ سامنے سے دریا بہ رہا ہے، سامنے دشمن سیراب ہو رہے ہیں، سامنے جانور پانی پی رہے ہیں، پرندے سیراب ہو رہے ہیں، مگر زہرا کی اولاد الاتش الاتش کی آوازیں بلند کر رہی ہے۔ کہا بیٹا چلو واپس، میں اپنے بھائی کو نثار لینا چاہتا ہوں۔ پلٹ کے آیا بھائی کو بلایا، ایک مرتبہ ہر نے سنا کہ صبح ہو گئی ہے، آواز سنی وہ اذان علی اکبر کی اذان تھی، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اپنے بھائی سے کہا بھائی یہ اسی رسول کی اولاد ہے جو الاتش الاتش کی آوازیں بلند کر رہی ہے۔ بھائی کو بھی ساتھ لیا، صبح ہوتے ہی خیام حسینی کی طرف روانہ ہوا۔ کسی صحابی نے ایک چار نفر کے لشکر کو حسین کے خیمے کی طرف آتے ہوئے دیکھا، خیمے سے سارے صحابی نکل جاتے ہیں، یہ خیال کرتے ہیں کہ شاید حملہ ہوا۔ ایک مرتبہ کسی صحابی نے خبر لے کے آئے مولا وہ دشمن نہیں لگتے ہیں، ان کی تلواریں چکی ہوئی ہے، نیزے کو زمین پر لا کر وہ لا رہے ہیں۔ پھر کوئی اور صحابی آتے خبر دی کہ آقا وہ قطعاً دشمن نہیں لگتے، اس لیے جو آگے آگے جو شخص ہے اس نے ہاتھوں کو اپنے پشت سے باندھے ہوئے ہیں، وہ ہاتھ باندھ کے آ رہے ہیں۔ حسین سمجھ گئے کہ کون آ رہے ہیں، آواز علی اکبر استقبال کرو یہ ہر ہے، علی اکبر استقبال کرو یہ میرے لشکر میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہر حسین کی بارگاہ میں آتے ہیں، اپنا سر حسین کے قدموں پر رکھتے ہیں، آقا کیا معافی ہو سکتی ہے، کہ مولا میری غلطی سے درگزر ہو سکتا ہے، ساقی کو سر نے سر کو قدموں سے اٹھایا، سینے سے لگا کر فرمایا اور تم کو میں نے بیمار کیا، میری ماں زہرا نے بھی تجھے معاف کر دیا، اور میں کہا آقا آپ کا بہت شکریہ، ابھی سالی زہرا سے بھی اجازت و رضا لینی ہے، خیمہ سالی زہرا سے رب کے خیمے کے دروازے پر پہنچا، ایک آواز بلند بلند آواز سے کہا شہزادی اس غلام کو معاف کر دیجیے، میری وجہ سے تو بلاؤں میں گرفتار ہوئی، خیمے کے اندر سے جواب آیا اور ہم نے تجھے معاف کر دیا، میرے والد گرامی حالی نے بھی تجھے معاف کر دیا اور ہم تجھ سے خوش ہیں کہ اس عالم غربت میں تو ہماری مدد کے لیے آئے ہیں، ہر کا غلام پہلے گیا شہید ہوا، ہم پھر ہر کا بھائی گیا شہید ہوا، پھر ہر کا بیٹا گیا شہید ہوا، ادھر ہر بیٹے کے لاشے پہ پہنچا تو ہر نے عجیب منظر دیکھا، حسین ہر سے پہلے بیٹے کے لاش پر ہے، ایک مرتبہ ہر نے کہا مولا آپ نے کیوں زحمت کی، جواب دیا جوان کا بیٹا بیٹے کا لاشا باپ اکیلا نہیں اٹھا سکتا، پھر آخر میں ہم خود گئے زخمی ہوئے زمین پر آئے، وہاں سے آواز آئی کہ مولا میرا آخری سلام ہو، حسین ہو کے لاشے پہ گئے، حسین نے دیکھا کہ ہر کا سر زخمی ہے، حسین کو معلوم تھا کہ زہرا کی وجہ سے ہر ہدایت پا گئے، اپنی جیب سے زہرا کا رومال نکالا، خور کے سر کے اوپر تاج کی طرح باندھا، ایک تاریخی جملہ کہا انت حر فی الدنیا والآخرہ، تمہاری ماں نے تیرے کتنا اچھا نام رکھا ہے، تو دنیا میں بھی حر ہے، تو قیامت میں بھی حر ہے، تو حوض کوثر پر علی اکبر سے پہلے پہنچا، تو میرے آقا میرے آقا اور میرے بابا کے دست مبارک سے پہلے سیراب ہوا، میرا دل کہتا ہے اور تو بڑا خوش قسمت ہے کہ جب قیامت میں جب اولین و آخرین کے لوگ جمع ہوں گے، سب سر جھکا کے خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، مگر ہو تو کتنا خوش قسمت ہے، تیرے سر پہ زہرا کا رومال ہے، تجھے تو انسان نہیں فرشتہ سلام کرے گا، سلام اے ہر تجھ پر، تجھے زہرا کا رومال ملا ہے، حسین کی گود ملی ہے، علی